الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ صعد کی آیت نمبر 64 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے آپس میں جھگڑنے اور لڑائی کرنے کا بیان فرمایا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالی اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ذلک الحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا ضرور حق ہے. حق ہے سے مراد کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ جہنمی آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ اس کو اور عذاب دے. جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، وہ اپنے سرداروں اور لیڈروں کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ ان کو اور زیادہ عذاب دے، یہی ہمیں یہاں پر لے کے آئے اور ہمارے سامنے عذاب لانے والے یہی لوگ ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب کا بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. تم فرماؤ، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اسلام کے دو بنیادی عقیدے یہاں پر بیان کر دیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان انذار کہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں کے لیے منذر اور نذیر بن کر تشریف لائے، آپ ان کو ڈر کی خبریں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو ان کا انجام کیا ہوگا. اور دوسرا عقیدہ بیان کیا توحید کا، پہلا عقیدہ رسالت اور دوسرا عقیدہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ایک ہے، سب پر غالب ہے. اب اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت اور دیگر دو صفات کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا، قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. تم فرماؤ، وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو. وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو. وہ عظیم خبر ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، تو گویا فرمایا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک عظیم خبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی خبر دیتی ہے، جو اولین و آخرین کی خبر دیتی ہے، اور جو قیامت کی بھی خبریں دیتی ہے. لیکن اے کافرو، تم اس خبر سے یعنی قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہو. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر خبر سے مراد قیامت ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے کے شروع میں سورہ نبا کے اندر یہی الفاظ ہیں، عن النبا العظیم. تو وہاں پر نبا عظیم، عظیم خبر سے مراد قیامت ہے. تو اب اس اعتبار سے مانا ہوا کہ اے حبیب، تم فرما دو کہ وہ قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بڑی عظمت والی خبر ہے، ایک عظیم خبر ہے، لیکن اے لوگوں، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ قیامت ہے کیا. اب اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بیان فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہی سے وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحی الی مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ کہیں مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ فرشتے بحث کر رہے تھے، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ فرشتے بحث کر رہے تھے، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ عالم بالا یہ عالم اسفل ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہماری دنیا ہے یہ عالم اسفل ہے، یعنی نیچے والی دنیا ہے۔ عالم بالا فرشتوں کی دنیا ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جب جھگڑا کر رہے تھے تو مجھے عالم بالا کی اس بحث کی کوئی خبر نہیں تھی، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ عالم بالا میں جب فرشتے بحث کر رہے تھے تو کیا بحث کر رہے تھے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دیکھیں، ہم عام انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ فرشتے آسمانوں پر آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آپس میں کیا کلام کر رہے ہیں اس کا پتہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی سے چلے گا، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دے گا کہ فلاں کو جا کے بتا دو ہم آپس میں یہ کلام کر رہے ہیں۔ تو عالم بالا کی جو خبریں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی سے پتہ چلے گی۔ اب جس بندے پر وحی نہیں اسے عالم بالا کی خبر بھی نہیں، اور جسے عالم بالا کی خبر ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، فرشتے کیا کلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بتانا اسے وحی کی صورت میں ہے، اور وحی صرف اللہ کے نبی پہ آتی ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس دلیل کا خلاصہ یہ بنے گا کہ عالم بالا میں فرشتے آپس میں کلام کرتے ہیں، مختلف امور پر آپس میں بحث کرتے ہیں، اور اس کی عام انسانوں کو خبر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام اور اس بحث کی خبر تو وحی کے ذریعے ہوگی، اور عام انسانوں پہ وحی نہیں آتی، اور جس کو اس کی خبر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ وحی آتی ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عالم بالا میں فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے تھے، جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فرشتے آپس میں کس بات میں جھگڑا کر رہے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے خدا بتاتا ہے، اور مجھے خدا بتاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کا نبی ہوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ بعض لوگوں نے اسے الٹا ہی مطلب لے لیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے کہ عالم بالا کی مجھے کوئی خبر نہیں، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل پہ بیان کر رہا ہے۔ تو اب اگر خبر نہ ہونا، عالم بالا کی خبر نہ ہونا یہ نبوت کی دلیل ہے، تو وہ تو مجھے بھی پتا نہیں، وہ تو آپ کو بھی پتا نہیں، وہ تو کسی کو بھی پتا نہیں، تو پھر تو سارے نبی ہو گئے، معاذ اللہ۔ حالانکہ بالکل باطل ہے، غلط۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عالم بالا کی مجھے خبر نہ تھی جب فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے، مجھے پتا کیوں چلا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی نازل فرماتا ہے، اور تب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے تھے۔ اب فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے تھے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اس وقت جو فرشتوں نے آپس میں اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، یہاں پر وہ مراد ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، یعنی یہ معنی مراد ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگلی آیات حضرت آدم علیہ السلام کے اسی واقعہ کے بارے میں آ رہی، چنانچہ ابھی یہ جو اس سے اگلی آیت اور اس سے اگلی آیت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ شروع، تو وہ واقعہ تھا جس کے متعلق فرشتے کلام کر رہے تھے، یختصمون، آپس میں بحث کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی روشنی میں وہ واقعہ بیان کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہے، اذ یختصمون سے مراد فرشتوں کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو کلام تھا وہ مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کی آپس میں بحث تھی کفاروں کے بارے میں، کہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی خبر دی کہ فرشتے آپس میں کفارے کے بارے میں جو بحث کر رہے تھے وہ تھی کیا۔ چنانچہ یہاں پر جو دوسرا کلام ہے کفاروں کی بحث، اس کے اعتبار سے حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث ہمارے ترمذی شریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے اپنے رب کو بہترین حال میں دیکھا، میں نے بہترین حال میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے، یعنی خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، کیونکہ یہ معراج کے علاوہ واقعہ ہے۔ معراج میں تو نبی پاک علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا جاگتے ہوئے دیدار کیا تھا، یہاں اس کے علاوہ واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عالم بالا کے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ یا اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت یا دست کرم یا دست قدرت یا جو اس کی شان کے لائق تھا، اس نے میرے دونوں شانوں کے کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے سینے کے اندر محسوس کیا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کی، تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، کیا تم جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ ہاں اے میرے رب، میں جانتا ہوں، ہاں اے میرے رب میں جانتا۔ پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دست قدرت رکھا، نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک روشن ہو گیا، سب کچھ جان لیا۔ اب جب پوچھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ ہاں اے میرے رب، میں جانتا ہوں وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں، یعنی گناہوں کے کفارے یہ ہیں، نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پیدل جماعت کے لیے جانا، جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو، ناپسند ہو، اس وقت اچھی طرح وضو کرنا، جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ ترمذی شریف کی، جو میرے پاس اس کا نسخہ ہے، اس کی حدیث نمبر 3157 ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ترمذی ہی کی ایک روایت چھوڑ کے اگلی روایت ہے 3159، اس میں جو الفاظ ہیں اس میں ہے، فتجلا لی کل شیء وعرفت، تو ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی، میں نے ہر شے کو پہچان لیا۔ یہ جو حدیث مبارک ہے، اس حدیث مبارک میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، گناہوں کے کفارے، نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا، جیسے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، سعادت مندی ہے، نمازوں کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ، اگلی نماز تک بیٹھے رہتے ہیں، گناہوں کا کفارہ، پیدل جماعت کے لیے جاتے ہیں، جماعت میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ، سردی کے موسم میں صبح کے وقت ٹھنڈا پانی، عشاء میں ٹھنڈا پانی، وضو کرنا بڑا مشکل، ٹھنڈے ملکوں کے اندر، یورپ وغیرہ میں یا ٹھنڈے علاقوں میں، مختلف ملکوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل، لیکن پھر بھی جو وضو کرتا ہے وہ وضو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کی زندگی بھی بہتر، اس کی موت بھی بہتر، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ارشاد فرمائی، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے ہمارے سکھانے کے لیے کہ ہم یوں دعا مانگے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کی، برے کام چھوڑ دینے کی، مسکینوں سے محبت کرنے کی، اور جب تو اپنے بندوں پر آزمائش کا ارادہ کرے، کسی فتنے کا ارادہ کرے، تو مجھے اپنی بارگاہ میں ایسے اٹھا لے کہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور یہ حدیث مبارک یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا، ہر شے کا علم عطا فرمایا. صحیح الفاظ میں نے حدیث مبارک کے عرض کر دیے کہ فرمایا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے میں نے سب جان لیا، اور دوسرے الفاظ میں ہے کہ ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے انہیں پہچان لیا. تو یہ آیت مبارکہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی دلیل. اب اس کے بعد وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتے آپس میں جو بحث کر رہے تھے وہ کس معاملے میں تھی، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی اور اس وقت فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا، فرشتوں کا آپس میں کلام ہوا، وہ مراد ہے. تو اب اس کے بعد وہ واقعہ بیان ہوتا ہے. اچھا، اس واقعے کے بیان کے اندر ایک اور حکمت بھی ہے. یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں 7 سورتوں میں آیا. 7 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا، کہیں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، کہیں کچھ اختصار کے ساتھ، کہیں اس واقعے کا ایک حصہ بیان کیا، کہیں اس کا دوسرا حصہ بیان کیا. قرآن پاک میں یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کا تکرار ہے، اس کی حکمتیں ہیں. مختلف مقامات پر اس کے بیان کا مقصد مختلف ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے یہ واقعہ بیان ہوا. وہاں کس سیاق و سباق میں ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، زمین کی اشیاء تمہارے لیے پیدا کی، دنیا میں انسانوں کی جو ہے وہ آبادی کیسے شروع ہوئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو وہاں پر اس کے پیچھے حکمت اور ہے. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق پیدائش ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی تخلیق ہے تو ہم آگے چل لیں. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے جو کلام کرنا تھا، منصب انسانیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس منصب پر فائز کیا، دنیا کے اندر اسے کس مقصد کے لیے بھیجا، وہاں پر اس کا بیان. یہاں پر یہ جو بیان ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر تھے، اور اس کی دو وجہ تھی. متعدد وجوہات میں سے دو بڑی وجہ یہ تھی، ایک تو انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ حسد تھا. حسد یہ تھا کہ ان کو نبوت کیوں ملی، ان کو نبوت کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر انہیں حسد تھا. دوسرا، جیسے بعض اس طرح کی روایات موجود بھی ہیں کہ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اس لیے انکار کیا کہ پہلے بھی ساری فضیلتیں انہی کے خاندان کے اندر ہیں، کہ خانہ کعبہ کی تولیت، آب زمزم کی فراہمی اور حج کے انتظامات وہ پہلے ان کے خاندان کے اندر ہیں، اب نبوت بھی اگر انہی کو مل گئی تو ہمارے حصے میں کیا آیا. یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں. تو ایک ان کی وجہ حسد تھی، اور دوسری ان کی وجہ تکبر تھی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کیا خوبی ہے، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ یہ ہم سے زیادہ مالدار ہیں، نہ یہ کسی قبیلے کے سردار ہیں. تو جب نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ ان کے پاس سرداری ہے، تو یہ نبی کیسے ہو گئے. یعنی یہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر تھی، اور حقیر سمجھنا یہ تکبر. تو کفار مکہ کے انکار نبوت کی بنیادی وجوہات میں ایک حسد تھا، دوسرا تکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور مد مقابل ابلیس کا جو واقعہ بیان کیا، اس کے پیچھے یہی مقصد بتانا تھا کہ حسد اور تکبر کتنی بری چیزیں ہیں. اس کے لیے شیطان کا انجام دیکھ لو، کہ شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نہیں تسلیم کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک حسد، دوسرا تکبر. اس نے حسد کیا کہ ان کو اتنی بڑی فضیلت دے دی گئی، مجھے نہیں دی گئی. یہ اس کا حسد تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب پر اسے حسد ہوا کہ ان کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، ان کا اتنا مرتبہ بڑھا دیا گیا، ان کی اتنی شان بلند کر دی گئی، میں کب سے عبادتوں میں لگا ہوا، میں کب سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوں، اور مقام و مرتبہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا. تو یہ حسد ہوا. اور دوسرا اس کا تکبر تھا کہ اس نے واضح الفاظ کے اندر کہا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ شیطان کے باقاعدہ الفاظ سے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اے اللہ، خلقتانی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو شیطان کا تکبر تھا جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، حالانکہ پہلے شیطان نہیں تھا. پہلے تو اس کا بڑا اچھا نام تھا، فرشتوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا تھا، اور فرشتوں کے اندر اس کی ایک عزت والا مقام تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کو شرف حاصل تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے جو ارشاد فرمایا اس میں بھی تکبر ہی کے جو ہے لفظ بیان فرمائے گئے. تو شیطان حسد اور تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ بیان کیا اور کفار مکہ کو بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار تم حسد اور تکبر کی وجہ سے کرتے ہو, ان دونوں چیزوں کا پہلے انجام دیکھ لو کہ جس نے سب سے پہلے حسد اور تکبر کیا اس کے ساتھ ہوا کیا. چنانچہ اب اس واقعے کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا اذ قال ربك للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ارشاد فرمایا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں, پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکو تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ وہ واقعہ ہے جو شیطان کے تکبر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں, جب میں اسے ٹھیک بنا لوں گا یعنی اس کا مجسمہ اور اس کا پتلا تیار کر لوں گا اور اس میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکوں گا تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. فرشتے نے سب نے مان لیا. ابلیس جو ہے بیسیکلی تو فرشتہ نہیں تھا, جنات میں سے ہے, آگ سے بنا ہوا, لیکن اس کا انکار کرنا پھر اس کا مردود ہونا اللہ تعالیٰ کا اس سے پوچھ گچھ کرنا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بھی حکم تھا, اسے بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا. فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا کہ تم نے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنا ہے. تو سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وجہ فرمایا استکبر, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کیا کہا اس نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا لہذا میں اسے بہتر. یعنی شیطان نے قیاس کیا نس کے مقابلے میں, خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑائی. تو حکم الہی کے مقابلے میں عقل دوڑانے کا کام سب سے پہلے شیطان نے کیا اور شیطان کے پیروکار آج تک چلتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نہ ماننے والے آج تک اس کے اوپر عقلیں دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب یہ لاجک نہیں سمجھ آ رہی, اس کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی, یہ لگ نہیں رہا کہ آج کے زمانے کے لیے یہ حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا, اللہ تعالیٰ نے بے پردگی کو سخت ممنوع قرار دیا, اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو حرام قرار دیا, یہ جتنے احکام ہیں تو عقل کا نام لینے والے, ریشنلسٹ کہلانے والے, عقل پسند کہلانے والے آج بھی یہی کہہ کر اعتراض کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی, لاجک نہیں سمجھ آ رہی اس کی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال کرنا ہے یہ باطل ہے اور یہ شیطان کا کام ہے اور اسی نے اپنے پیروکار کے اندر یہ چیز چلائی. جب شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ کیا تھی؟ وجہ تکبر, وجہ تکبر. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں اس اعتبار سے بھی غور کرنا چاہیے کہ تکبر کس قدر برا باطنی عمل ہے. ہم اپنے دلوں کے اوپر بھی غور کریں, اپنی ذات پر بھی غور کریں کہ ہمارے اندر بھی کہیں تکبر کی کوئی صورت تو نہیں پائی جاتی. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھنے کو اور حق کا انکار کرنے کو. بطر الحق وغمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا, حق کا انکار کرنا. ایک صحیح بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اور ہم بولے ہم نہیں مانتے, یہ تکبر ہے. اسی طرح کسی آدمی کو حقیر سمجھنا, یار اس کی اوقات ہی کیا ہے, دو ٹکے کا آدمی ہے یہ, نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کی شکل صورت ہے, یہ تو میں اسے بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو یہ کسی کو حقیر سمجھنا مال کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے, یہ ذات اس کی ذات تو فلاں ہے. جیسے ذات پات کے اندر ہمارے ہاں یہ تکبر کیا جاتا ہے, میری ذات فلاں ہے, میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں, یہ تو گھٹیا قوم سے تعلق رکھتا ہے, یہ غریب آدمی ہے. تو کسی کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھنا، کسی کے نسب اور برادری اور قوم کی وجہ سے حقیر سمجھنا، کسی بھی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا جو ہے یہ تکبر میں آتا ہے، جو اس طرح کے دنیاوی اسباب ہیں. کفر کی وجہ سے کوئی حقیر ہے تو وہ واقعتاً حقیر ہے، اس میں تو شک ہی کوئی. اب شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارشاد ہوتا ہے، قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. یہ ہوا تکبر کرنے پر اور نبی کی تعظیم سے انکار کرنے پر، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر، حکم الہی کو ماننے سے انکار کرنے پر شیطان کا انجام. کہ پہلے جو معزز تھا ذلیل ہو گیا، پہلے جو مقدم تھا مردود ہو گیا، پہلے جو حاضر بارگاہ تھا نکال دیا گیا، پہلے جس پر رحمت تھی اب اس پہ لعنت ہو گئی. فرمایا کہ نکل جا جنت سے، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. چنانچہ شیطان کو نکال دیا گیا اور شیطان اللہ تعالی کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. اب اس کے بعد شیطان نے بھی پھر اپنی طرف سے کچھ باتیں کی، اللہ تعالی نے اس کا بھی بیان کیا. اب یہ جو باتیں بیان کی ہے اس سے ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اے لوگوں، اے انسانوں، شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا، جنات کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا، کہ تمہارے پیچھے شیطان لگا ہوا. دیکھو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عزم ظاہر کیا تھا، اس نے کیا ارادہ ظاہر کیا تھا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. شیطان نے کہا، اے میرے رب، اگر ایسا ہی ہے کہ تو نے مجھے مردود کر دیا اور مجھے لعنتی قرار دے دیا، تو مجھے لوگوں کے قبروں سے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے. اے اللہ، اگر ایسا ہی ہے کہ تو نے مجھے مردود کر دیا تو پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا تو بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے، یعنی شیطان تجھے مہلت دے دی گئی. کب تک؟ معین وقت کے دن تک. شیطان نے تو کہا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک، یعنی قیامت تک، کہ اب اس کو موت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جب قیامت میں اٹھ گئے اب تو موت آنے نہیں کسی کو. تو شیطان نے کہا کہ مجھے تب تک کی مہلت. اللہ تعالیٰ فرمانی تب تک ہی نہیں، جب قیامت قائم کرنی ہے، یعنی نفخہ اولا ہوگا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ فنا ہو جائیں گے، تب تک، اس دن تک تجھے مہلت ہے. تو یہ شیطان نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. اب اس کے بعد شیطان نے کہا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے کہا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اولاد آدم کو میں سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ بچے رہیں گے. تو شیطان نے اپنے عزم کا پہلے دن اظہار کر دیا کہ میں، اے اللہ، تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. دیگر آیات کے اندر اور بھی الفاظ کا بیان ہے کہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، میں ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، یعنی میں ان کو ہر طرح وسوسے ڈالوں گا، آخرت بھلا دوں گا، دنیا کی محبت میں ڈال دوں گا، مال کی محبت میں ڈال دوں گا، وسوسے ڈالوں گا، میں ان کو ہلاک کر دوں گا. لیکن شیطان نے خود ہی کہہ دیا، البتہ اے اللہ، ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، اور اسی طرح یعنی شیطان اسے گناہ نہیں کروا سکتا. کسی اور عام خطا کا ارتکاب کروا دے تو اس کی کچھ صورتیں ہیں، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی اور شیطان کے وسوسہ اندازی کی وجہ سے ہوئی، لیکن گناہ نہیں کروا سکتا. اسی طرح صالحین میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی اس بات کے جواب میں، جو شیطان نے کہا نا کہ اے اللہ، تیری میں ساری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، اللہ تعالی نے فرمایا، قال فالحق والحق اقول لاملأن جہنم منک وَمِمَّا تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نے فرمایا تو حق میری ہی طرف سے ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور تجھ سے، اے شیطان بے شک میں ضرور تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے جہنم بھر دوں گا. جو شیطان ہے وہ بھی جہنم میں اور جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا اور آپ کا بے غرض ہو کر، یعنی بغیر ذاتی دنیاوی منفعت اور مقصد اور غرض کے اللہ تعالیٰ کے پیغام پھیلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اے حبیب تم فرماؤ میں اس قرآن پر، اے لوگوں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لو گے. یہاں پر چار باتیں ارشاد ہوئی. پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ اے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. معاوضہ نہ لینا، اجرت نہ لینا اخلاص کے کامل ہونے کی دلیل، اور اللہ تعالیٰ کے کسی نبی نے تبلیغ دین پر اجرت نہیں دی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانا اور یہ فرمانا لوگوں کو اپنے اخلاص کا یقین دلانا ہے کہ اگر میرا کوئی مقصد ہو، میری کوئی غرض ہو، تو میں اتنی مشقت اٹھاتا ہوں، اتنی محنت اٹھاتا، میں تم سے اجرت مانگتا، جبکہ میں تم سے ایک ٹکے کی اجرت نہیں مانگتا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاص کی دلیل. دوسری بات ارشاد فرمائی وما انا من المتکلفین. یہ جو میں قرآن تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے گھڑ کر تمہارے سامنے پیش کرنے والا نہیں، میں اپنی طرف سے بنانے والا نہیں ہوں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ کر میں بیان نہیں کرتا، یہاں پر ایک دو باتیں عرض کرنے کی. قرآن پاک گھڑ کر بیان کرنا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے محال، اور آپ نے اس سے براءت کا اظہار فرما دیا، اور حقیقت تعیت کے ساتھ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی شے گھڑ کر منسوب کرنے میں کچھ اور صورتیں بھی داخل ہیں. جیسے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بغیر علم کے کسی شے کو حلال کہے یا کسی شے کو حرام کہے، اب اگر وہ حلال کو حرام کہتا ہے یا حرام کو حلال کہتا ہے، تو یہ بھی اپنی طرف سے گھڑ کر، جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ جس شے کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا یہ اسے حرام کر رہا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا اسے یہ حلال قرار دے رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی بڑا سخت ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کے اوپر بلا وجہ ان کو حرام حرام کہتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بہت سے ایسی عبادت کی صورتیں ہیں، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک منایا جاتا ہے، اصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب اصال ثواب کے لیے جو کھانے کا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں حرام نہیں قرار دیا. اب جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا اور حلال رکھا ہے، اسے کہنا نہیں یہ جو حرام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کہنے کی صورت ہے. اسی طرح تکلف کے اندر، یعنی خود گھڑ کر بیان کرنے میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ جو مسئلہ معلوم نہیں وہ اپنی طرف سے بیان کر دیا جائے. اور معذرت کے ساتھ اس میں علماء اور جہلا دونوں مبتلا ہیں. جاہلوں کا یہ حال ہے، آپ کو نت نئے مسائل روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے کہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے، اب خواہ وہ دوستوں کی نشست ہے، یا وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یا وہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے، یا وہ ایسے کسی جگہ کھڑے ہو گئے، اب بیٹھے بیٹھائے ایک نے بولنا شروع کر دیا، اور نہیں جی میں تو شریعت کو یوں سمجھتا ہوں. نہیں، یہ تو جائز ہے اپنی طرف سے، یعنی ایک شے کا پتہ ہی نہیں ہے اور اسے اپنی طرف سے حلال حرام قرار دینا شروع کر دیتے. تو اپنی طرف سے بغیر علم کے کسی شے کو حلال یا حرام کہنا بذات خود حرام، یہ بڑی سخت معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر علم کے لوگوں کو مسئلہ بیان کیا اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے. اس پہ فرشتوں کی لعنت. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے. کبھی دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تو اپنی طرف سے فتوی نہ دینا شروع کر دیں کہ نہیں جناب یہ حلال ہے یہ حرام ہے, علماء سے پوچھیں. مسئلہ دین ہے, دین خدا کا دین ہے, خدا کا دین خدا کے بتانے کے مطابق ہوگا. لہذا اپنی طرف سے کبھی بھی مسائل کے بیان کرنے میں جرت نہ کریں, جسارت نہ کریں, بلکہ علماء سے پوچھیں, علماء اہل سنت سے پوچھیں اور پھر اس کو آگے بیان کریں. اچھا, اسی طرح علماء کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ عالم کو ضروری تو نہیں کہ اس کو ہر مسئلہ معلوم ہی ہو, ہر مسئلہ تو پتہ نہیں ہوتا, بہت سارے مسائل نہیں بھی آتے. لیکن اب اگر کوئی عالم اس سے مسئلہ پوچھا گیا اور اسے نہیں آتا اور وہ اپنی طرف سے بیان کر دیتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے. اس پر بھی یہ حکم ہے کہ نہیں آتا تو بول دے اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا, اللہ جانتا, اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا, اور دیکھ کر یا پھر کسی سے پوچھ کر بیان کرے بغیر علم کے. عالم کا بتانا بھی منع ہے, اس کا بتانا بھی حرام. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا فرمایا کہ یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت, کہ سارے جہان والے اسے پڑھیں سب کو نصیحت ملے گی, لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. دل بند ہے, تکبر عصبیت کے اندر ڈوبا ہوا ہے, تو پھر پردے جب خود ہی ڈالے ہوئے تو روشنی کہاں سے آئے گی. اور کفار مکہ کو آخر میں تنبیہ کر دی گئی کہ تم ضرور اس کی خبر کو ایک وقت کے بعد جان لو گے. قرآن جو خبریں دیتا ہے دنیا کے بارے میں کہ تم دنیا میں تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد یہ ہوگا, قیامت کے دن یہ ہوگا, تو تم اس کی خبریں ایک وقت کے بعد ضرور جان لو گے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت, قرآن کی عظمت اور قیامت کے ذکر پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.